وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والمؤذن الحق بالحق وأهل بيته اليمين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. گزشتہ تقریب میں اگرچہ نان و نقصے کے مسائل کے سلسلے میں بات اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ شرن نان و نقا کسے کہا جاتا ہے اور اس کی حد کیا ہے، مقدار کیا ہے، تعداد کتنی ہے کہ جو ایک شخص کو دوسروں کو ادا کرنا ہو. تھوڑی سی بات شروع ہو گئی تھی اس مسئلے سے، آج اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر گزشتہ گفتگو کی بتائی ہوئی باتوں کو دہراتے ہوئے مکمل کرنے کا ارادہ ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ گفتگو سنیں کہ کتنا نان و نفقہ، اس کی مقدار، اس کی حد، یہ نان و نفقے کا جو مسئلہ ہے یہ صرف بیوی ہی کے لیے نہیں بلکہ جس کو نان و نفقہ دینا واجب ہے ان سب کے لیے یہی ایک مسئلہ چلے گا کہ مثلا انسان کو اپنا نان و نفقہ سب سے پہلے ادا کرنا ہے، کتنا اپنے لیے وہ رکھ سکتا ہے، یہی مقدار جو ابھی آپ سن لیں. پھر بیوی کا نان و نفقہ دینا واجب، کتنا واجب ہے وہ بھی یہی مسئلہ رہے گا کہ جتنی مقدار ابھی آپ سنیں گے. والدین کو یا اپنی اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کو جو نان و نفقہ دینا ہے اس کی حد بھی یہی رہے گی کہ جو ابھی آپ سنیں گے. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی غلام یا قمیض ہوتی تو اس کو بھی اتنا ہی نان و نفقہ دینا واجب تھا جس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے، سوائے جانور کی. بلکہ جانور کے اندر بھی مسئلہ یہی رہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اسی مسئلے کی روشنی میں اسے عطا کی جائے. تو جس کا نام و نفقہ انسان کے اوپر واجب، یہ تو ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ ہمارے بتانے کے انداز سے یہ سمجھا گیا کہ یہ صرف بیوی کے سلسلے میں شریعت نے اتنی پابندی لگائی. اس مسئلے کا بیوی سے کوئی تعلق نہیں. جس کا کھانا پینا کسی کے اوپر واجب ہو جائے تو اس کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ کتنی چیزیں اسے مہیا کریں، چاہے وہ اپنی ذات ہو، بیوی کی ذات ہو، والدین ہوں، اولاد ہوں، دوسرے رشتے دار ہوں، غلام ہو، جانور. اس مسئلے کو اسی پس منظر میں سنیں، یہ صرف بیوی سے تعلق رکھنے والا مسئلہ نہیں بلکہ تمام کے تمام انسانوں کو جن کا نان و نفقہ دینا واجب، ان کے لیے اسی مسئلے کی پابندی کی جائے. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جب وہ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ دوسرے کا بوجھ اٹھانا اس کے لیے واجب، تو کتنی چیزوں کا وہ انتظام کرے، کیا کیا چیزیں وہ دوسرے کو مہیا کرے، تو اس کی پوری تفصیل. مسئلہ یہی تھا کہ شرعاً اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کا قانون، اس کا خلاصہ صرف اتنا کہ ہر وہ چیز جس کی انسان کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، بچھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، رہنے کے لیے، خدمت کے لیے ضرورت پڑے ان تمام چیزوں کا مہیا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اصل کیونکہ اس کتاب کے اندر مسئلہ یہ بیوی کے سلسلے میں لکھا ہے اس لیے بار بار گھر سے بیوی آئے گا بیان کرنے میں, لیکن سمجھنے والے اور سننے والے بھی خیال کرتے جائیں کہ یہ مسئلہ ہے تمام کے تمام افراد کے لیے مشترک. اب ایک ایک چیز کی تفصیل, اس کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آ چکی ہے, اس کو ہم بہت مختصر اس وقت بیان کریں گے, اس لیے کہ زیادہ تکرار سے کوئی فائدہ نہیں, اور جن کی تفصیل نہیں آئی تھی ان کی پھر تفصیل آج بیان کی جائے. کھانے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اتنا کھلانا واجب جس سے اس کا پیٹ بھر جائے, اور اتنے کھلانے میں پیٹ بھر جانے کے اندر ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ رہے گا. ایک عورت کا پیٹ دو لقمے میں بھر جاتا ہے, اس کو صرف دو لقمے دینا واجب ہے, تیسرا لقمہ دینا آپ کی مرضی ہے. اور ایک عورت کا پیٹ چار یا پانچ روٹیوں میں بھرتا ہے, اس کو چار یا پانچ روٹیاں دینا واجب ہے اور اس سے زیادہ دینا واجب نہیں. اب اسی مسئلے کی روشنی میں فرض کیجئے کہ ایک شخص کے بوڑھے والدین بھی ہیں اور اس کی جوان بیوی بھی ہے. جوان بیوی ہے اس کی غذا زیادہ ہے, والدین بوڑھے ہیں ان کی غذا کم ہے. تو اب شریعت یہ حکم نہیں دیتی ہے کہ جتنا بیوی کو دیا ہے اتنا ہی والدین کو, مسئلہ تو یہی ہے کہ اتنا ہی دے, لیکن اتنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دو روٹیاں اگر اس کو دی ہیں تو دو روٹیاں اس کو دی دیں. والدین کا پیٹ آدھی روٹی میں بھر جاتا ہے, ان کو آپ آدھی روٹی دے دیں. بیوی کا پیٹ دو روٹی میں بھرتا ہے, اسے دو روٹی دیں. بچہ ہے کہ بھوک غذا زیادہ ہے, چار روٹی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو چار روٹیاں دینا واجب. تو معیار یہ کہ جس کا کھانا آپ کے ذمے ہے اسے اتنا دینا واجب ہے جس سے اس کا پیٹ بھر جائے. اور کیا چیز دیں گے, دال چاول روٹی مرغی, اس کے اندر جس اسٹیٹس کی جس ماحول کی جس معاشرے وہ عورت ہے اس کا خیال رکھا جائے. اب اگر انسان ایسے خاندان کی بیوی لایا ہے جو روزانہ فرض کیجیے کہ دال اور روٹی میں گزارا کر لیتی, لیکن خود اس کی ماں کا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ جہاں روزانہ مرغی کھائی جاتی ہے مثلاً, اب وہ ایک ہی گھر کے اندر چاہے تو دو الگ الگ کھانے پکوا سکتا ہے. کہ بیوی کو یہ غذا دے گا جو جس خاندان سے بیوی آئی, والدین کو وہ غذا دے گا جس خاندان سے والدین کا تعلق. اور اس کا الٹا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں آئی ہے غریب خاندان سے, بیوی آئی ہے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے. جیسا آج کل عام طور پر دستور کہ آپ کے والدین, کیونکہ اس مجمع کو دیکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں, یہ فرض کیجئے کہ آپ کے والدین کا تعلق ہندوستان کے گاؤں وغیرہ سے تھا, بہت معمولی غذا میں ان کا گزارا ہو جاتا تھا, اور جس عورت سے شادی ہوئی ہے وہ کراچی کے ماحول کی رہنے والی ہے جہاں سہولتیں اور غذا کا معیار مختلف. تو اب آپ کے گھر میں آپ کی ماں بھی بیوی بھی دونوں کو آپ کھلا سکتے ہیں, دونوں کا کھلانا واجب, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماں کو وہ غذا دیں جو کھانے کی وہ وہاں عادت اور جو اس کی عادت چلی آ رہی ہے, اور بیوی کو وہ غذا دیں جس کی اس کو یہاں عادت پڑ چکی. تو یہ ہو سکتا ہے بظاہر کہ آپ ماں کے سامنے فرض کیجیے دال اور روٹی رکھ دیں اور بیوی کے سامنے مرغا رکھ دیں, تو عقلاً بات غلط نہیں, ظاہراً معاشرے کو دیکھتے ہوئے انسان پورا سمجھے گا, لیکن عقلی اعتبار سے بات نہیں کہ جس چیز کی جس کو عادت یعنی جس ماحول سے وہ آئی ہے اس ماحول کی غذا اسے مہیا کی جائے. اور اس کے اندر کھانے پینے کے علاوہ وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کی کسی کو عادت پڑ جائے, جس کا پیٹ بھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن عادت پڑ جاتی ہے اس کے بغیر اس کے لیے دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, مثلاً چائے تمباکو قہوہ پان وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں. اور اس کے اندر پھل بھی آ جاتے ہیں اگر پھل کھانے کی اسے عادت, ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والی بیوی یا ماں یا والدین جس کا بھی مسئلہ ہو, تو اب پھل دینا بھی ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے. اور اگر ایسے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تو پھل دینا سنت رہتا ہے, واجب نہیں ہوتا ہے. یہ کھانے کا مسئلہ تھا جو تفصیل سے آ چکا تھا, اس لیے میں بڑا مختصرا اس وقت بیان کیا. اب آئیے کھانے کے وقت صرف کسی کو کھانا دے یہ سمجھ لینا کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے, یہ صحیح نہیں, بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کھانے کے بعد اب لباس کی باری ہے. کتنے کپڑے اسے دیے جائیں, سال میں اس کے 10 جوڑے بنائے جائیں, 20 جوڑے بنائے جائیں, 5 جوڑے بنائے جائیں, یا اگر اس کے پاس پیچھے کے بنے ہوئے کپڑے اب تک موجود ہیں تو اس کو کوئی کپڑا بنا کر نہ دیا جائے، کتنا کپڑے کے سلسلے میں کتنا اسے دیا جائے۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ، جس خاندان سے جس ماحول سے وہ تعلق رکھنے والی عورت، اس کے خاندان اور اس کے ماحول کا خیال کرتے ہوئے اس کو کپڑے دینا واجب ہے۔ مثلا ایک ایسے خاندان سے آئی ہے کہ یہاں پر جب تک کہ پرانے کپڑے ہٹ کر ختم نہیں ہو جاتے، نئے کپڑے نہیں بنائے جاتے ہیں، تو اب یہی مسئلہ شادی کے بعد بھی رہے گا کہ اب بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سال نئے کپڑے بنائیں، بلکہ جب اس کے گزشتہ کپڑے ختم ہو جائیں تب آپ اسے نئے کپڑے بنا کر دیں۔ اور ایک ایسے خاندان سے آئی ہے کہ جہاں ہر مہینے ایک جوڑا دیا جاتا ہے لڑکیوں کو، جو رواج ہے وہاں پر، تو اب آپ کے لیے بھی واجب ہو جائے گا کہ ہر مہینے اسے جوڑا تیار کر کے دے۔ یہ مسئلہ اگرچہ آ بھی چکا ہے، بعد میں پھر آئے گا، لیکن پھر ہم بیچ میں بتا دیں، اس لیے کہ آج کچھ ایسے احباب بھی ہیں جنہوں نے گزشتہ تقاریر نہیں سنی ہوگی، کہ یہ جو آپ مسئلہ سن رہے ہیں پورا کا پورا، اگر کبھی یہ محسوس ہو کہ اتنی تو ہماری تنخواہ نہیں ہوتی، ہم اتنا تو پورا نہیں کر سکتے، تو مسئلہ یہ ساتھ ساتھ رہے کہ اس میں جتنا آپ سن رہے ہیں، بیوی کو آپ جتنا ادا نہ کر سکیں وہ آپ کی گردن پر بطور قرضہ آخر تک رہے، مرنے دم تک رہے۔ فرض کیجئے کہ بیوی آئی ہے ایسے خاندان سے جہاں ہر مہینے نیا جوڑا دیا جاتا ہے، 12 جوڑے سال میں دینا واجب، آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کی تنخواہ کم ہے، آپ صرف 4 جوڑے بنا سکتے ہیں سال میں، تو آپ 4 جوڑے تو آپ دے دیں، جتنے کر سکتے ہیں اتنے کر دیں، باقی 8 جوڑے کے آپ بیوی کے قرضدار رہیں۔ اگر بعد کی زندگی میں کہیں اتنا پیسہ آ گیا تو یہ پیچھے کا قرضہ اسے ادا کریں یا اس سے معاف کر لیں، ورنہ مرنے کے بعد میراث سے سب سے پہلے یہ تمام چیزیں نکال کر بیوی کے حوالے کی جائیں گی، بعد میں تقسیم کرنے کی نوبت آئے گی۔ یہ بھی مسئلہ ہم نے صرف اس لیے بتا دیا کہ یہ مسئلہ سن کر آپ میں سے اکثریت کو لگے گا کہ اتنی حیثیت تو شاید ہی کسی کی، لیکن حیثیت ہو یا نہ ہو یہ قرضہ آپ کی گردن پر باقی رہے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ کتنا کپڑا اس کو بنا کر دیا جائے۔ اب اس کے اندر جیسی اس کی حالت، ایک ایسا خاندان ہے فرض کیجئے کہ جہاں پر یہ رواج ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو خاندان کی تمام عورتیں نیا لباس پہن کر آتی ہیں، اب اگر اس خاندان کی کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، یعنی آپ کی بیوی کے خاندان میں کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، بیوی کے لیے نیا جوڑا بنانا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا، کیونکہ بیوی کے خاندان کا رواج یہ ہے کہ ہر شادی میں تمام عورتیں نیا لباس پہن کے آتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ جیسا ماحول، کچھ مقامات پر یہ دستور ہے کہ ہر تقریب میں نئے جوڑے منائے جاتے ہیں، تو اب اس خاندان کی لڑکی آپ کے یہاں آ گئی اور اس خاندان میں کوئی تقریب ہوئی، بیوی کے لیے نیا جوڑا بنانا آپ کے لیے واجب۔ کچھ میں یہ رواج ہوگا کہ نہیں، سال میں کچھ جوڑے بنا دیے جائیں، انہیں کو وہ گزارا کرے، آپ وہ جوڑے بنوا دیجئے، پھر آپ کی ذمہ داری ختم۔ اور کچھ میں یہ رواج ہوگا کہ جب تک کہ پرانا کپڑا ختم نہ ہو جائے، نیا کپڑا نہیں بنایا جاتا ہے، وہاں پر آپ کسی کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کسی کے مطابق آپ سلوک کریں گے۔ اب جس کپڑے کا بنایا جائے، سوتی، ریشمی، پاکستانی، غیر ملکی، مسلم کا، کون سا کپڑا ہے جو بیوی کو دینا آپ کے لیے واجب ہے، اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسا خاندان ہے جو ہمیشہ فورن کا آئٹم پسند کرتا ہے، آپ اس خاندان کی لڑکی کو لے کے آ گئے، اب آپ کے لیے واجب ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کا لباس اسی غیر ملکی کپڑے سے بنوائیں۔ ایک ایسا خاندان ہے جو پاکستانی کپڑے میں گزارا کر لیتا ہے، اس میں آپ نے شادی کی، تو اب آپ جب اپنی بیوی کا لباس بنوائیں گے تو اسی کپڑے کا بنوائیں گے جس کو وہ، جو اس کا رواج دستور تھا۔ اور بار بار ہم یہ بات کہتے چلیں، اگرچہ معیوب لگتی ہے لیکن بتاتے چلیں، کہ ماں اور بیوی کا موازنہ اسی طرح چلے کہ ماں ایسے گھرانے سے آئی ہے جہاں پر دیسی کپڑا استعمال کر لیا جاتا تھا، سیدھا سادہ ماحول تھا، پرانا زمانہ تھا، زیادہ انسان کے ہلے تلے نہیں ہوتے تھے، بیوی آج کل کے آپ لے کر آئے ہیں ماڈرن زمانے کی، اس کے لیے اعلیٰ قسم کا لباس آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب آپ جب تنخواہ آئی، پیسے آئے، کہیں سے پیسے ملے، بیوی اور ماں دونوں کے لیے لباس بنوائیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے لیے جیسا بنوائیں، لیکن اگر آپ ماں کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق بنوائیں، بیوی کے لیے اس کے خاندان کو دیکھ کر بنوائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
ماں کی شادی کے بعد اتنے سے بڑھ گیا،
جس وقت آپ اس کو دے رہے ہیں اس وقت کا اسٹیٹس دیکھا جائے گا،
اس
آپ اس کو دیں. اس وقت اسٹیٹس گر چکا ہو, گڑیا ہو چکی ہوگی, بالکل سیدھے سارے کپڑے پہنتی ہوگی عام حالات. تو کتنا دیا, کتنے لباس بنوائے جائیں اور کس کپڑے سے اس کے لیے آپ لباس سلوا کر دیجیے, اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جس ماحول کی, جس خاندان کی, جس شہر کی رہنے والی, اس کے اندر کیا دستور. سردی اور گرمی کے لباس الگ الگ ہوتے ہیں, اس شہر میں کیا دستور ہے, کیا واقعی الگ الگ لباس بنائے جاتے ہیں یا ایک ہی قسم کا کپڑا سردی گرمی سب میں استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ اس کے اندر آگے بڑھ کر یہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے, اگر کہ اس میں تو نہیں لکھا لیکن ہے یہ مسئلہ, کہ فرض کیجئے کہ آپ نے مومنہ سے شادی کی, تو اس صورت کے اندر آپ کو اس کے لیے ایام اعظم میں سیاہ لباس بھی سلوانا پڑے گا, لیکن ماحول اور معاشرہ یہی. غیر مومنہ سے شادی کی تو کہ ان کے یہاں ایام اعظم میں سیاہ لباس کا دستور نہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے سیاہ لباس سلوائیں. تو جس ماحول, جس معاشرے, جس خاندان, جس محلے کی عورت لے کے آئیں, وہاں پر لباس کے سلسلے میں جو عام طور پر خیال رکھا جاتا اسی کے مطابق آپ کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے. بیوی ہو, ماں ہو, بیٹا ہو, سب میں یہی مسئلہ ہے. جیسے فرض کیجئے کہ یہ جملہ ہم نے سنا, یہاں تو نہیں سنا, اپنے ماحول میں بہت سنا کہ باپ ہے, بیٹے نے فرمائش کی کہ مجھے یہ لباس چاہیے, باپ نے ایک مرتبہ ڈانٹ دیا کہ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو بس ایک بنیان اور میکر کے اندر پورا پورا سال گزار دیا کرتا, تم کہا کہ لاٹ صاحب ہو گئے جو تم یہ سوٹ سلوانے کی فرمائش کر رہے. یہ کہنا تمہی کے لیے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس پر اعتقاد رکھنا کہ ایسا ہی ہے یہ حرام بھی بن سکتا ہے. ہاں جب باپ تھا, ہندوستان میں تھا, غربت کی حالت میں تھا, اس کا اسٹیٹس کچھ اور, ایک دھوتی کے اندر, ایک لنگی کے اندر اس کا کام چل جاتا تھا تو وہ اس کے لیے, لیکن اب اگر اس نے اپنا اور اپنے بیٹے کا اسٹیٹس بڑھا دیا, ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں پر ضرورت پڑتی ہے فرض کیجیے 15-16 سال کے بچے کو سوٹ, تو اب اس کے لیے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں اپنی اس عمر کے اندر یہ نہیں پہنتا. نہیں, اب بچہ جس ماحول میں آپ نے اس کو لے جا کے رکھا اس کے مطابق اسے لباس سلوا کر دینا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری زبان سے نکل جاتی اور ہم یہ تک نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی فعل حرام یا کوئی گناہ پوشیدہ ہو, کیونکہ یہی چھوٹا بچہ جس نے اپنے باپ سے سنا جب بڑا ہوگا تو یہ اپنے بیٹوں سے بھی یہی کہے گا کہ جی تمہارے دادا تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک بنیان اور ایک دھوتی کے اندر زندگی گزر جاتی, تم کہا کہ لاڈ صاحب بن. تو یہ اس دادا نے ایسا غلط مسئلہ بتا کر اپنے پورے خاندان اور نسل کو گمراہ کر دیا. تو عام طور پر ہمارے یہی ہے, والدین یہی کہتے ہیں ہم جب تمہاری عمر کے تھے تو ہم یہ سب کچھ نہیں کیا کرتے تھے, لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب جس ماحول کے اندر رہ رہا ہے اس کا خیال کرنا واجب ہے. تو خیر کپڑے کے اندر کتنا بنائیں, کیسا بنائیں, کب بنائیں, کس رنگ کا بنائیں, کس موسم میں بنائیں, اس کے اندر خیال رکھا جائے گا کہ کس ماحول اور معاشرے سے تعلق رکھنے والی یہ بیوی ہے یا ماں یا باپ یا اولاد جس کا نام و نفع آپ ادا کر رہے ہیں. بلکہ اس کے اندر یہ لکھا کہ بلکہ اگر عورت کسی تجمل والے خاندان کی, بڑے خاندان کی, اعلیٰ خاندان کی, جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ جوڑے پہنتے ہیں, 4-5 مختلف قسم کے لباس پہن کر ان کا ایک جوڑا بنتا ہے, کئی چیزیں پہنتی ہیں ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, اس طریقے سے اس طرح شاہی خاندان میں ہوتا, تو اگر اس قسم کی عورت تو اس کے لیے اس قسم کے لباس کا انتظام کرنا جس میں 6 پیس یا 7 پیس یا 10 پیس ہوں یہ بھی واجب ہو جاتا ہے. چاہے خود ہماری حیثیت ایسی ہو کہ ہم ایک کپڑے کے ٹکڑے میں پورا زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن اگر بیوی ایسی لے کر آئے جو 10-12 پیس کا کپڑا پہنتی ہے تو اس کے لیے اتنا مہیا کرنا واجب ہے. یہ تو کسی کے الفاظ, یہ ہو گئی بات کپڑے کی, کتنا سارا دیں اور کیسا دیں اور کب دیں, اس کا تذکرہ ہو گیا. کپڑا کتنا دیں, کیسا دیں, کب دیں, کس زمانے میں دیں, اس کا تذکرہ ہو گیا. اس کے بعد بہت مختصر مسئلہ باقی بچتا ہے کہ کسی طریقے سے بچھونے اور اوڑھنے کی چیزیں, بستر ہے, بچھونا ہے, چادر ہے, کمبل ہے, لحاف ہے, رضائی, ان سب کے اندر جس چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ مہیا کرنا اس کے لیے واجب ہے. فرض کیجیے کہ ہم کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر سال میں 2 مہینے سردی پڑتی, 2 مہینے اس کو آپ لباس لحاف دے دیجئے, باقی آپ اس کو لحاظ نہ دیں, ایک معمولی چادر دے دیں, کافی دیں. ایسے ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سارا سال برف باری ہوتی ہے یا سخت سردی پڑتی ہے, وہاں سارا سال اس کے لیے لحاظ کا یا رضائی کا انتظام کرنا واجب ہے. بہرحال اوڑھنے کے لیے, بچھونے کے لیے اور سونے کے لیے جتنی ضروریات کی چیزیں, مثلاً لحاف یا اوڑھنے کی چادر یا تکیہ, یہ تمام کی تمام ادا کرنا بیوی کو واجب ہے اور ہر اس عورت کو اور مرد کو جس کا نان و نصبہ آپ دے رہے ہیں. اور اس کے اندر بھی یہی کہ کتنا دیں, کس قسم کا دیں, کس نوعیت کا دیں, اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ کس ماحول اور معاشرے کی عورت ہے. کیا آپ اس کو فرض کیجیے چارپائی دے دیں, یا آپ اسے پلنگ دیں, یا آپ اسے مسحری دیں, یا آپ اسے فون کے درجے والی مسحری دیں, کس قسم کی آپ اس کے لیے انتظام دیں, یا زمین کے اوپر چادر بچھا کر کہیں کہ اس پر سو جائے. اس تمام کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جس حالات سے, جس ماحول سے وہ آئی, وہاں پر کیا رواج اور وہاں پہ کیا طریقہ. اسی طریقے سے تکیہ کیسا دیں, لحاظ کیسا دیں, کس لباس, کس کپڑے سے بنا کر لحاظ دیں, نقش و نگار والا لحاظ دیں, سیدھا سادہ لحاظ دیں, ایسا تکیہ دیں جو سیدھا سادہ ہو, یا اس پر پھول پڑے ہوئے ہوں, یا اس کے اوپر شیر پڑے ہوئے ہوں. یہ تمام کی تمام چیزیں جس ماحول اور معاشرے سے وہ تعلق رکھتی ہے اس کے مطابق اسے ادا کرنا, اسے دینا واجب. اسے سے مطلب بیوی بھی اور ماں بھی, جو جس کا نان و نفقہ آپ پر واجب. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے مکان, اس کی رہائش کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری. کس طرح سے اس کی رہائش کا انتظام کریں, کیا اس کو دیں؟ تو اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسے ایسا مکان دینا واجب ہے جو اس کی حیثیت کے مطابق. اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کی شادی ہوئی ایسی عورت سے جو ڈیفینس میں رہتی ہے یا نارتھ میں رہتی ہے یا اور کسی ایسے بڑے علاقے سے تعلق رکھنے والی ہے, اور لا کر آپ اسے تھرادر کے کسی دربا نما فلیٹ میں بند کر دیں, اور وہ احتجاج کرے تو وہ احتجاج کر سکتی, اور آپ کے لیے واجب ہے اس کے لیے اسی طریقے سے کوٹھی کا انتظام کرنا جس کوٹھی کے اندر وہ رہتی آئی ہے اور اس جیسی دوسری عورتیں رہا کرتی ہیں. اصل میں آپ صرف اس عورت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس جیسی دوسری عورتیں رہا کرتی ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہیں رواج یہی ہے جیسے ہمارے معاشرے کہ لڑکی فرض کیجئے کوٹھی کی بھی رہنے والی ہے, لیکن شادی کے بعد جیسے شوہر کا گھر ہوتا ہے اس میں اس کو رہنا پڑتا, یہ ایک عام رواج پورے معاشرے میں چل پڑا ہے اور اب تک اس کی پابندی ہو رہی ہے. تو اب اس صورت میں آپ کی بھی بس اتنی ہی ذمہ داری کہ اسے لائیں, جو کوٹھیوں والی لڑکی ہے اسے لائیں, اور لا کر جیسے فلیٹس میں ویسی لڑکیاں شادی کے بعد رہ جایا کرتی ہیں اسے دے دیں تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے. یعنی اگر کوئی ایسا ماحول ہے جس میں لڑکی کا اسٹیٹس شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بدل جایا کرتا ہے, اس ماحول کا طریقہ ہی یہ بن گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو جو سہولت ملتی شادی کے بعد اگر وہ نہ بھی ملے تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی عمل میں لایا جائے کہ آپ اس صورت کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ شادی کے بعد اس کا اسٹیٹس اپنے مطابق کر. لیکن اگر ایک ایسا ماحول ہے جس میں لڑکی عام طور پر وہی سہولتیں حاصل کرتی ہے جو شادی سے پہلے ہیں, تو پھر واجب رہے گا آپ کے لیے کہ جس مکان سے, جس قسم کے مکان سے لے کر آئے ہیں, اسی قسم کے مکان کے اندر لانے کے بعد بھی اسے آپ رکھیں, اس کی حیثیت کو دیکھا جائے. اور اس کے لیے یہ حق, عورت کے لیے یہ حق کہ وہ یہ مطالبہ کہ میں گھر کے اندر اکیلی رہنا چاہتی ہوں اور شوہر کے علاوہ میں کسی اور کی شرکت اپنے کمرے کے اندر برداشت نہیں کر سکتی, چاہے وہ شوہر کی پہلی بیوی ہو, مثلا سوکن ہے کہیں پہ, سوک ہے پہلے سے کوئی عورت موجود ہے, وہ کہے کہ مجھے اس سے علیحدہ رہ, یا یہ کہے کہ میں شوہر کے گھر والوں سے علیحدہ رہنا چاہتی ہوں, تو اس صورت میں اس کے لیے الگ رہائش کا انتظام کرنا واجب. جہاں پر شوہر کے علاوہ, شوہر کو تو وہ آنے سے منع نہیں کر سکتی, شوہر کے علاوہ باقی اس مکان میں اس کی مرضی ہوگی, جسے آنے دے اس کی مرضی, جسے روک دے اس کی مرضی, اور اس کے اوپر کوئی جبر یا اس پر سختی بھی نہیں کی جا سکتی. اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا اس کا مطالبہ مان کر اسے الگ سے مکان لے کر دینا واجب, یا اس مکان کے دو کمروں میں سے ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیں اور جہاں پر یہ شرط پوری کر دیں کہ سوائے اس کے کوئی اور اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو, تو خالی کمرہ دے دینے سے بات ختم ہو جائے گی, واجب انجام پا جائے گا, یا مکان الگ دینا واجب. تو اس کے اندر ایک مسئلہ تو یہ کہ اگر جس ماحول سے وہ آئی وہاں پر ایک کمرے میں گزارا نہیں ہوتا, کم از کم دو تین کمرے ہونے چاہیے, تو اسے دو تین کمرے دینا واجب ہے چاہے ایک ہی فلیٹ رکھے, بلکہ پہلے مسئلہ حل ہو جائے پھر اس کی بات کریں. اب اس کے اندر شوہر کے لیے اختیار, چاہے اس کو الگ گھر دے یا چاہے اسے الگ کمرہ دے دیں, اس کی بات شوہر کی ذمہ داری ختم ہو جائے. وہ الگ سے گھر نہیں مانگ سکتی, یہ تو کہہ سکتی ہے کہ مجھے ایک الگ کمرہ, مجھے ایک الگ رہائش کی جگہ چاہیے, لیکن اگر کہے کہ مجھے اپنے خاندان سے الگ کر ایک الگ مکان میں رکھوں تو یہ مطالبہ ماننا شوہر کے لیے ضروری نہیں، بس اسی مکان کے اندر ایک کمرہ اس کے حوالے کر دوں اور شوہر کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیا ہے، شوہر یہ کمرہ کسی سے عاریتن لے، چند دنوں کے لیے کسی سے کہہ دے یہ کمرہ مجھے دے دو، مکان یا کرائے پر لے یا خرید کر لے، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ اور اب آگے انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی عورت کی حالت کو دیکھا جائے، اگر آپ کسی خانہ بدوش عورت کو لے کر آ گئے تو کمرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے خیمہ لگا دیں کہیں کونے میں اور اس کو دے دیں، آپ کی واجب ذمہ داری ختم ہو جائے، جیسی اس کی حالت ہوگی اس کے مطابق آپ اس کو دے دیں، عطا کر دیں رہائش کی جگہ، آپ کی ذمہ داری ختم۔ تو آپ مسئلہ یہ بتائیں کہ کس محلے میں لے جا کر بیوی کو رکھیں گے، جس محلے میں اس قسم کی عورتیں رہا کرتی ہیں، یہ اس کا اسٹیٹس، اس کو الگ رکھیں یا خاندان کے ساتھ رکھیں، یہ اس عورت کے مطالبے ہیں۔ وہ یہ بھی کیا کہہ سکتی ہے اپنی مرضی کے مطابق کہ میں سب کے ساتھ رہوں، یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ نہیں مجھے الگ رہائش کی جگہ دی، اور یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ کچھ سال کچھ مہینے ساتھ رہے اور پھر بعد میں الگ کا مطالبہ کرے، یعنی جب چاہے وہ الگ مکان الگ رہائش کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ الگ مکان کا مطالبہ کرے، بلکہ علیحدہ کمرہ مل گیا تب بھی کافی، لیکن کمرے کے اندر بھی اس کا اسٹیٹس دیکھا جائے۔ ایک عورت ہے جو ایک کمرے کے اندر زندگی نہیں گزار سکتی، جس ماحول سے آئی وہاں پر لباس بدلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، سونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، کم از کم اس کو دو یا تین کمرے چاہیے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا مکان لے لیں جس میں سات آٹھ کمرے ہوں، دو تین فلیٹ ایک ساتھ برابر سے لے لیں، اس میں سے دو تین کمرے آپ اس کو دے دیں، باقی میں اپنے آپ خاندان کو رکھیں۔ لیکن صرف ایک کمرہ دینا بھی ذمہ داری ختم نہیں کرتا، بلکہ اس عورت کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ ایک کمرے کے اندر اس کی حیثیت ہے یا ایک کمرے سے زیادہ ہے، البتہ الگ کر کے رکھنا یہ واجب نہیں، یعنی الگ مکان میں رکھنا یہ واجب نہیں۔ یہ تو ہو گیا عام مسئلہ۔ اب اس کے بعد دو مسئلے اور ہیں، ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی کھانا، لباس، اوڑھنے اور بچھونے کی چیزیں اور مکان، ان کے علاوہ بھی گھر کے کام کاج کے لیے جو ساز و سامان ضروری ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے لا کر رکھنا واجب ہے۔ مثلا گلاس، چمچہ، دیگچی، کرسیاں، اور اگر صوفے کی عادت ہے تو صوفہ، اس قسم کی جتنی چیزیں جن کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے، الماری، تجوری، یہ تمام کی تمام چیزیں جن کی ضرورت عام طور پر گھر کے اندر پیش آتی ہے، اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے، پر کیجیے کہ ایک پیالی دے دے، اسی میں چائے پیو، اسی میں پانی پیو، لیکن عام طور پر پانی کا اور چائے کا برتن الگ الگ ہوتا ہے، یہ تمام برتن مہیا کرنا بھی شوہر کے لیے واجب ہے۔ اور اب ایک آخری مسئلہ اسی نان و نفقے کے سلسلے کا، کہ نان و نفقہ کسے کہتے ہیں، اس کا آخری مسئلہ، وہ عام طور پر ہمارے ماحول کا مسئلہ نہیں ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ شریعت کتنے حق اور کس حد تک حق دے رہی ہے، یہ ایک مسئلہ بھی، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عورت ذات حشمت یعنی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی اور ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے کہ جہاں پر گھر کے کام کاج کے لیے ملازم رکھے جاتے ہیں، تو عورت کے کام کاج کے لیے ملازم کا رکھنا واجب ہے۔ ذرا آپ حضرات آگے تشریف جائیے تاکہ کسی والے اگر عورت ایسے خاندان سے تعلق رکھتی جہاں گھر کے کام کاج کے لیے ملازم رکھے جاتے ہیں، تو اب گھر کے کام کے لیے عورت کی خاطر ملازم رکھنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایسے بڑے خاندان میں ہیں کہ جہاں الگ الگ خادم رکھا جاتا ہے، تو اس عورت کے لیے خاص ملازم الگ سے رکھنا واجب ہے، جو گھر کے کسی اور آدمی کا کام نہیں کرے گا، صرف اس عورت کا کام کرے گا، بلکہ بلوبت حشمت ہوا اس کی بڑائی، اس کا خاندان اتنا بڑا کہ اس کے یہاں ہر شخص کے لیے کئی خادم رکھے جاتے ہیں، ایک لباس بنانے کے لیے خادمہ الگ ہے، میک اپ کرنے کے لیے خادمہ الگ ہے، کھانا لانے کے لیے نوکرانی الگ ہے، لے جانے کے لیے گاڑی کا ڈرائیور الگ ہے، چار پانچ آدمی رکھے جاتے ہیں ایک عورت کے لیے، تو اس کا اس کا وجوب بھی ثابت، یعنی پھر یہ بھی واجب ہے کہ اس کے لیے اس طرح سے کئی الگ الگ ملازم رکھے جائیں اس کی حیثیت کے مطابق. یہ ہو گیا پورا مسئلہ. اب اس کے آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر کسی خاندان کے اندر سواری کا انتظام کیا جاتا ہے تو اس خاندان کی عورت کو لا کر اس کے لیے سواری کا انتظام کرنا بھی واجب ہے. انہوں نے تو مثال دی ہے گھوڑوں کی، اونٹوں کی، جو پرانے زمانے کی سواریاں، لیکن یہی مسئلہ عام تمام علماء کا ہے کہ گاڑی رکھی جاتی ہے تو آپ گاڑی لا کر دیں. اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے مجلس میں بتا چکے ہیں کہ گاڑی کے اندر بھی اگر پورے خاندان کے لیے گاڑی ہوتی ہے ایک گاڑی لے جائیے کافی، لیکن اگر الگ الگ گاڑیاں ہوتی ہیں تو اپنی بیوی کے لیے الگ سے گاڑی لا کر اسے دینا پڑے گا. گاڑی کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ کس گاڑی سے کام چل جاتا ہے. 5 سال پرانا ماڈل ہے بہت خاندان میں رائج ہے، 5 سال پرانا ماڈل لے کر دے دیں ذمہ داری ختم. ایسا خاندان ہے جہاں ہر سال نئی گاڑی آتی ہے، نیا ماڈل آتا ہے، تو اب آپ کے لیے ہر سال نئی گاڑی خریدنا واجب. گاڑی بھی چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، فاکس ویگن ہے یا شیورلیٹ یا مرسیڈیز ہے، اس کے اندر بھی اس عورت کے خاندان کا خیال رکھتے ہوئے انتظام کرنا آپ کے لیے واجب ہے. خلاصہ یہ کہ ان تمام چیزوں کے اندر، چاہے کھانے کی چیز ہو، چاہے لباس کی چیز ہو، چاہے مکان کی چیز ہو، چاہے خادم کی چیز ہو، چاہے سواری سے، یہ دیکھا جائے گا کہ عام طور پر یہ عورت جس خاندان سے آئی اس کے لیے اس کو کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں. جو اس قسم کی عورت کے لیے اس خاندان میں، اس محلے میں، اس شہر میں رائج ہو، وہ تمام چیزیں اس کو دینا واجب. تو ہو سکتا ہے کہ اتنی چیزیں جو بتائی ہیں ان سے ہٹ کر بھی کسی خاندان میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتا. سال میں اسے گرمیوں میں مری کے اندر لے جائیے، اسی طریقے سے وہ سردیوں میں سوئٹزرلینڈ کی برف باری دیکھنے کا عام طور پر رواج ہے اس خاندان میں، تو آپ کے لیے یہ بھی واجب ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ہر سال گرمیوں میں مری لے جائیے، سردیوں میں سوئٹزرلینڈ لے جائیے، حج کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لے جائیے، مخصوصی کے لیے عراق و ایران کی زیارت کو لے جائیے، سب کے سب واجب ہو سکتا. غرض یہ کہ جتنی چیزیں وہ عورت جس خاندان اور جس شہر میں رہتی، اس قسم کی عورت کو جتنی چیزیں دی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری دینا نان و نقطے میں شامل ہے. یہ تمام چیزیں اس کو پہنچانا یہ واجب ہے. اور پھر ہم آخر میں بتا دیں کہ یہ مسئلہ صرف بیوی کا نہیں، جس کا نان و نقطہ آپ پر واجب ہے ان سب کے لیے یہی خیال رکھا جائے. اولاد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، والدین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، غلام کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، بیوی کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، بلکہ اپنے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ جس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے مطابق یہ تمام چیزیں آپ اپنے رکھیں، جس کے بعد اگر پیسے بچتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بیوی کو دینا واجب، اور اگر اپنے ہی خرچے میں سب ختم ہو جاتا ہے تو بیوی کے لیے پھر دینا واجب نہیں، لیکن اس کا قرضہ تمام زندگی آپ کے اوپر باقی رہے گا. کہ مثلا ہر سال وہ ایک گاڑی لیتی ہے، اتفاق سے ایک سال آپ اس کے لیے گاڑی نہ لے سکے اور ایک سال چھوڑ کر اگلے سال آپ لے دیں، 80 میں لی، 81 میں نہ لے سکے، 82 میں، تو 81 میں جو آپ نے اس کے لیے گاڑی نہیں لی تو یہ 1.5 لاکھ کا قرضہ تمام زندگی آپ کے اوپر واجب رہے گا. اگر کہ آپ نے اگلے کتنے سالوں میں ادا کر دیا ہے تو دوسری گاڑی دے دی، لیکن یہ قرضہ ہے اور تمام زندگی واجب رہے گا. یہ ہو گیا کہ نان و نفقہ کسے کہتے ہیں اور کتنا نان و نفقہ دینا ہے. اب آئندہ جو مسائل ہیں اب غالباً آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے کہ پھر بیوی کو، والدین کو، اولاد کو کس طریقے سے دیا گیا. اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اہم مسئلہ موجود نہیں اور اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، اس میں بچنے کا راستہ وہ یہ ہے کہ اگر بیوی کبھی بیمار ہو جائے اور کبھی اس کے آپریشن وغیرہ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا خرچہ اٹھانا، کیا یہ نان و نفقے میں ہے یا نہیں ہے؟ کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے سے زیر بحث آئیں گے. اور بڑی دلچسپ اب گفتگو بڑے دلچسپ موڑ کے اوپر پہنچ چکی، لیکن جہاں ایک طرف اس گفتگو کو دیکھ کر آپ کو یہ احساس ہو رہا معاملہ بڑا سخت، وہاں دوسری طرف شریعت آپ سے خاص تقاضا بھی کرتی، وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بیوی کو ادا تو کریں لیکن اسے اس منزل پر لے آئیں جسے ایثار کی منزل کہا جاتا ہے، اور جہاں پر 3 دن کے فاقے نہیں، اگر اپنے سامنے 3 دن کے روزے کے بعد بھی اپنے سامنے افطاری رکھی اور آ کر کوئی سوال کرے تو اس کے حوالے کر دیا جائے. شریعت ہر مرد سے یہ تقاضا کرتی ہے ساتھ ساتھ، یہ ساری جسمانی غذا ہے جو آپ بیوی کو پہنچائیں، اس کے فوراً بعد تذکرہ ہے کہ اب آپ بیوی کو روحانی غذا بھی پہنچائیں، اس کو تبدیل کریں، یہ سب اس کا حق بنتا ہے، لیکن اسے اس منزل پر لے جائیں کہ جہاں آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ آ کر آپ سے کہیں کہ اس سال مجھے لباس نہیں چاہیے، تم اپنی ماں کے اوپر یہ پیسہ خرچ کرو، اس سال مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تم اپنی بہنوں کی شادی کے سلسلے میں اس پیسے کو خرچ کرو، وہ منزل تیسرا، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری کہ آپ بیوی کو روحانی طور پر یعنی ایمان اور تقوی کے اس منزل مرحلے اور منزل کے اوپر لے جائیں، اور انشاءاللہ ایک یا دو ہفتے کے بعد، کیونکہ آئندہ تاریخ کی بات ہے، اس کے بعد توحید کی بات ہوگی، پھر جو ہماری گفتگو ہوگی، تو اب اس جسمانی ضروریات کے ساتھ جو اس کی روحانی ضروریات ہے اس کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. البتہ آج رات کی مسجد میں ہلکا سا اشارہ آ جائے گرو بھیجے محمد والے محمد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. قرآن جہاں صاحبان ایمان کا تذکرہ کر رہا وہاں فوراً یہ بتایا جا رہا کہ صاحب ایمان کہتے کسے ہیں، مومن کی تعریف کیا ہے، نگاہ قرآنی. تو مومن کی تعریف قرآن کی نگاہ شروع ہوتی ہے اس چیز سے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہوتا، اور جب وہ آیات خدا کی تلاوت کو سنتا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور جہاں وہ عذاب خدا کو سنتا اس کا دل اس کے سینے میں دھڑکنے لگتا، اپنے رب کے اوپر اسے مکمل بھروسہ اور توکل ہوتا، نمازیں قائم کرتا، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں مما رزق نہ ہو، مومن کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں نے اپنی محنت سے پیسہ حاصل کیا، میں نے اپنی کوشش سے پیسہ حاصل کیا، یہ میری دولت، یہ میرا پیسہ ہے، اسے میں کیسے خرچ کروں. نہیں، مما رزق نہ ہو، جو ہم نے اسے عطا کیا، جو ہماری دولت، جو ہمارا مال، اس میں سے وہ راہ خدا میں ينفقون خرچ کیا کرتا. صاحب ایمان کی یہ تعریف بتائی گئی کہ مومن وہ صاحب ایمان وہ کہ جو راہ خدا کے اندر جتنا ہم نے اسے دیا ہے اس میں سے انفاق کیا کرتا، اس میں سے خرچ کیا کرتا، اور یہی سے وہ دوسرا موضوع نکلے گا کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس کی ذمہ داری بلکہ یہ بھی اس کی ذمہ داری کہ وہ خود دے اور دوسروں کو بھی یہ ترغیب دے کہ تم راہ خدا کے اندر خرچ کیا کرو. مما رزقناهم ينفقون، جتنا ہم نے عطا کیا، جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرے، تبھی وہ مومن بنے گا، تبھی وہ سعادت پانے والا ہوگا، اور تبھی وہ نجات کی امید کر سکے گا. یہاں ایک طرف صاحب ایمان کی خدا یہ صفت طلب کر رہا، وہاں دوسری طرف پیغمبر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انسانوں میں عام طور پر اور مومنوں میں خاص طور پر پانچ قسم کے انسان ہوا کرتے ہیں، کریم، سخی، کنجوس، لئیم اور شقی. پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ کون سے پانچ انسان، پیغمبر نے جواب دیا کہ کریم، جو ایمان کا سب سے بلند مرتبہ ہے، اس کے علاوہ ایک مرتبہ اور لیکن وہ بھی اسی میں شامل، کریم وہ جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا، خود وہ اپنی دولت کو استعمال نہیں کرتا، دوسروں پر دولت کو لوٹاتا. اس کے ایمان، اس کے مرتبے کا کیا کہنا کہ جو اپنی ذات کو تکلیف میں رکھ کر، اسی کا نام ایثار، اپنی ذات کو تکلیف میں رکھ کر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتا. اس کے بعد کا مرتبہ سخی تھا، سخی وہ جو خود بھی کھاتا دوسروں کو بھی کھلاتا، اپنی ذات سے بھی خرچ کرتا، دوسروں کا بھی خیال رکھتا، اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتا، دوسروں کی مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھا کرتا. اس کے بعد آتا ہے بخی، کنجوس، یہ وہ شخص جو دوسروں کو دینے کو تیار نہیں، دوسروں کو دینے کو روادار نہیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر ضرور خرچ کیا کرتا، خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کے حوالے نہیں کرتا. اور اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے لئیم، جو نہ خود اپنی ذات پہ خرچ کرنے کو تیار اور نہ کسی اور کو کھلانے کو تیار، جمع کر کر کے اپنا پیسہ، بقول امیر المومنین کے کہ اپنے دوسروں کے لیے جمع کر کے اپنا پیسہ رکھتا، وہ اپنے پیسے کو رکھتا ہے اس لیے کہ اس کے وارث آ کر اس پیسے کو اڑائیں اور جتنے گناہ وارث کریں ان کی ذمہ داری اور ان کا عذاب اسے برداشت کرنا پڑے. اور اس کے بعد آخری درجہ، پست ترین درجہ جو انسانیت کا ہے، وہ شقی ہے، جو نہ خود کھاتا، نہ دوسرے کو دیتا، اور نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتا، نہ دوسروں کو کھلانے دیتا، خود اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرے گا، دوسرے پر بھی خرچ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اور انسان خرچ کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لے گا کہ دینے سے کیا فائدہ، دولت کم ہو جائے گی، پیسے میں کمی آ جائے گی، یا کبھی یہ کہہ کر کہ خمس کا حکم قرآن کے اندر کہاں ہے، ایک آیت بھی نظر نہیں آتی ہے. بدترین مومن بدترین انسان وہ جو نہ خود بھی کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے، بلکہ اگر دوسرا کسی اور کے اوپر خرچ کرے تو وہ دوسرے کو بھی ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کرے. جبکہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، وہ راہ خدا میں خرچ کیا کرتا. کبھی آپ کے ذہن میں خرچ کرنے سے یہ تصور نہ آنے پائے کہ کم اور زیادہ کی بات. پھر ہم گزشتہ تقریر کی روایت کو دوہرا دیں کہ خدا کی نگاہ میں کبھی ایک درہم ایک لاکھ درہم سے زیادہ فضیلت رکھتا، کبھی ایک درہم کا ثواب ایک لاکھ درہم سے زیادہ ہوتا. اور وہ اس صورت میں کہ کسی کے پاس پانچ لاکھ ہیں وہ ایک لاکھ دے دے اور کسی کے پاس دو درہم ہیں وہ ایک درہم دے دے، تو ایک درہم دینے والے نے آدھا مال راہ خدا میں دیا ہے، اس کی فضیلت زیادہ. ایک لاکھ درہم دینے والے نے پانچواں مال راہ خدا میں دیا ہے، اس کی فضیلت کم ہے. اسی لیے دوسرے امام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جب میرے مولا جا رہے تھے مدینے کے بازار سے اور چلتے چلتے ایک مرتبہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے فقیروں، بہت مشہور واقعہ، فقیروں نے مولا کو دعوت دی. امام نے صرف اتنا پوچھا یہ صدقہ تو نہیں واجب صدقہ؟ کہا کہ نہیں مولا یہ زکات نہیں یہ صدقہ نہیں ہے. امام بیٹھ کر ان کے ساتھ وہ سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے جو بھیک کے اندر فقیروں کو دیے جاتے ہیں امام نے وہ کھائے اور اس کے بعد کہا کہ اب کل تم میرے یہاں آنا میں تمہاری دعوت کروں گا. اگلے دن وہ لوگ آئے. امام اور خاص طور پر دوسرے امام کا دسترخوان تو تاریخ میں ضرب المثل. امام نے جتنا ممکن ہو سکتا کہ ایک شخص اپنے مہمان کا خیال رکھے اس طریقے سے ان کی خدمت کی، ہاتھ دھلائے، کھانا رکھا، دسترخوان بچھایا، پھر آخر میں ہاتھ دھلائے. اور جب ایسی نعمتیں کہ جن کو زندگی میں ان لوگوں نے دیکھا تک نہیں تھا، کھانا تو بہت بڑی چیز ہے، وہ دنیا کی نعمتیں کھا کے چلے، رخصت ہوئے، دل میں احساس تشکر لے کے کہ آج ایمان کی بدولت ہمیں کیا کیا نعمتیں کھانے کو مل گئیں، فقیر، بھیک مانگنے والے فقیر، روزانہ سوال کرنے والے فقیر، آج ہمیں کیا کیا نعمتیں ایمان کی بدولت مل گئیں. احسان مندی کے جذبے سے سر کو جھکائے ہوئے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے باہر جا رہے تھے کہ چلتے چلتے امام نے ایک مرتبہ روکا اور روکنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے مہمانوں، میں بڑا شرمندہ ہوں کہ جیسی تم نے میری خاطر کی تھی، جیسا تم نے میری دعوت کی تھی، میں ویسی دعوت تمہاری نہ کر سکا. یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئے. گھبرا کے کہا مولا، یہ آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، ہم تو اب کل کا واقعہ یاد کرتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ ہم میں پیسے اتنی ہمت ہو گئی تھی کہ ہم نے آپ کو بازار مدینہ میں زمین کے اوپر بٹھا کر روٹی کے ٹکڑے کھلائے تھے اور آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بہتر سلوک کیا. تو یہی پہلی والی روایت کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے زیادہ بہتر ہو جاتا. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، تمہاری دعوت مجھ سے بہتر تھی، اس لیے کہ میں نے تمہیں کھانا کھلایا، دعوت دی، بہت ساری نعمتیں تیار کرائی، بہت ساری نعمتیں تمہیں دی، لیکن یہ سب کھلا کر دی. ابھی میرے گھر کے اندر بہت کچھ باقی ہے، میرا مکان ہے، ساز و سامان ہے، پیسہ ہے، گھر والوں کے خیال رکھنے کے لیے دوسرے کھانے، اتنا کھلا کر بھی، اتنی نعمتیں دے کر بھی میرے گھر میں بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن تم نے جو کل مجھے کھلایا تھا، تمہارے پاس صرف وہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے تھے، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، تو میں نے تم پر اپنی دولت کا ایک حصہ خرچ کیا اور تم نے اپنی فل دولت میرے اوپر خرچ کر دی، تو یہ بتاؤ کہ تم زیادہ افضل ہو گئے یا میری دعوت زیادہ بہتر ہو گئی. وہی اصول امام بتا رہے کہ خدا کی نگاہ میں ایک روپے اور سو روپے کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت یہ ہے کہ کس انسان نے زیادہ جذبے کے ساتھ دیا اور کس انسان نے کم جذبے کے ساتھ دیا. اور جب انسان راہ خدا میں خیرات کرتا ہے، جب انسان راہ خدا میں کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے، تو پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے کہ تمہارے ہاتھ سے درہم نکلتا ہے اور تم سے باتیں کرتا ہوا جاتا ہے، تم سے گفتگو کرتا ہوا جاتا ہے، تمہیں کچھ بتاتا ہوا جاتا ہے. اصحاب رسول نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی بات نہیں سمجھ، ہزاروں درہم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یہ درہم ہم سے کیا گفتگو کرتا، یہ پیسہ ہم سے کیا گفتگو کرتا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ جب بھی صدقہ انسان کے ہاتھ سے جاتا تو پانچ باتیں اس سے کہتے ہوئے جاتا. پہلی بات یہ کہتا کہ میں بہت چھوٹا تھا، تو نے میرا مقام بہت بڑا کر دیا، میں معمولی سی چیز تھی، دولت اس سے بدتر کوئی چیز نہیں، میں انتہائی حقیر چیز تھی، لیکن تو نے کیونکہ راہ خدا نے مجھے دے دیا، اس لیے تو نے میرے مرتبے کو بہت بڑھا دیا، اور میں بہت کم تھا، تو نے مجھے بہت زیادہ کر دیا. کتنا زیادہ؟ پیغمبر کی ایک روایت بھی ابھی آئے گی، قرآن کی آیت بھی آئے گی کہ ایک درہم کے خیرات کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا. کہ میں ایک چونی تھی،
لیکن تو نے مجھے 700 چمنیاں کر دیا، میں 1 روپیہ تھا، تو نے مجھے 700 روپے میں تبدیل کر دیا، تو درہم یہ کہتا ہوا جاتا کہ میں بہت فقیر چیز تھی، میں بہت معمولی چیز تھا، لیکن تو نے میرے مرتبے میں اضافہ کر دیا، اور میں بہت کم تھا، تو نے مجھے بہت بڑھا دیا، اور پھر یہ کہتا کہ میں تیرا دشمن تھا۔ انما اولادکم و اموالکم فتنہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان، تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ دشمن ہے، یہ فتنہ ہے تمہیں راہ خدا سے ہٹانے والے۔ انسان اولاد اور مال کی محبت میں اکثر سیدھے راستے کو چھوڑ دیا کرتا، تو یہ مال جو راہ خدا میں خرچ ہوا، یہ مال کہہ رہا کہ میں تیرا دشمن تھا، لیکن آج تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ وہ دوسرا مال ہوتا ہے جو انسان کو قیامت کے میدان میں نقصان پہنچاتا، لیکن یہ درہم جو راہ خدا میں گیا، اس سے بڑھ کر میدان قیامت میں انسان کا کوئی دوست نہیں بن سکتا۔ تو میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ میں فانی چیز تھی، میں ختم ہو جانے والی چیز تھی، لیکن آج تو نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا۔ اب میں فنا نہیں ہو سکتا۔ 10,000 درہم بھی انسان اپنی ذات پہ ختم کرے، فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا، لیکن 1 درہم جو راہ خدا نے اس نے دیا، وہ قیامت تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک باقی رہے گا۔ تو میں کل تک پانی تھا، آج تو نے مجھے باقی بنا دیا، آج تو نے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا قرار دے دیا، اور کل تک تو میرا نگہبان تھا، تو میری حفاظت کیا کرتا تھا، لیکن آج سے میں تیرا نگہبان بن گیا ہوں، آج سے میں تیری حفاظت کیا کروں گا۔ اس لیے کہ روایت پیغمبر ہے کہ جو راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کیا کرتا ہے، یہ راہ خدا کا صدقہ اور خیرات ہر مقام پر اس کے کام آتا ہے، دنیا میں بھی اس کے کام آتا ہے، آخرت میں بھی اس کے کام آتا ہے۔ آخرت میں کس طرح سے اس کے کام آتا ہے، اور اس کے بعد اگر وقت بچا تو دنیا میں کس طرح سے صدقہ انسان کے کام آتا ہے۔ جناب عائشہ کی ایک روایت ہے، لیکن بہرحال ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جناب عائشہ نقل کرتی ہیں کہ ایک دن میرے حجرے کے اندر ایک عورت آئی، اس حالت میں کہ اس کا ایک ہاتھ سوکھ چکا تھا، مکمل طور پر اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا، ہاتھ کو ہلانے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ آئی اور آ کر رونے لگی، اور روتے روتے مجھ سے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس ایک حاجت لے کے آئی ہوں۔ پیغمبر اسلام تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی سے میرے حجرے کے اندر تشریف لائے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ایک مومنہ اپنی کوئی حاجت لے کے آپ کے پاس آئی، روتے ہوئے آپ کے پاس پہنچی۔ پیغمبر نے پوچھا کہ تیری حاجت کیا؟ کہا اللہ کے رسول میرا یہ ہاتھ صحیح کر دیجئے، میرا یہ ہاتھ سوکھ چکا۔ پیغمبر اسلام نے سنا، سننے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ تیرا ہاتھ کیسے سوکھا، تیرے اس ہاتھ کو کیسے نقصان پہنچا؟ جواب دیا کہ اللہ کے رسول کل رات کو میں سوئی، جب میں رات کو سوئی تو میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ جیسے قیامت کا دن آ گیا، اور میدان قیامت میری آنکھوں کے سامنے، میدان قیامت میں میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے جنت کو لایا جا رہا ہے اور جنت میرے سامنے پہنچی، دوسری طرف سے جہنم کو لایا جا رہا ہے اور اس کی آگ کو سلگایا جا رہا ہے۔ جہنم کی آگ کی تپش اور جنت کے پھولوں کی خوشبو، یہ دونوں میری ناک اور میرے جسم تک پہنچنے لگی۔ اللہ کے رسول میں اس منظر کو دیکھتی رہی۔ وہ قرآن کی آیت کہ قیامت کے دن جنت و جہنم کو لایا جائے گا۔ میں اس منظر کو دیکھتی رہی۔ ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے میری نگاہ جہنم کے اندر پڑی، میری نگاہ دوزخ کے اندر پڑی، تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ جہنم کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی عورت ہے جس کے ہاتھ میں 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور چاروں طرف سے جہنم کی سزائیں اس کے اوپر یلغار کر رہی ہیں۔ جلتی ہوئی آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، غرض یہ کہ جہنم کی ساری آفتیں اس پر حملہ کر رہی ہیں، اور وہ عورت بار بار ان 2 چیزوں کی مدد سے اپنا بچاؤ کر رہی ہے۔ ہر لمحے چوکس، ہر لمحے چوکنا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے ہٹتی ہے، اور ان 2 چیزوں کی مدد سے اپنے جسم کو ان عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انتہائی پریشانی کا شکار ہے، ہر لمحے اسے چاروں طرف دیکھنا پڑ رہا۔ یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہ ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے یہ کون مومنہ۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی کہ یہ تو میری ماں ہے، وہ ماں جس سے میں انتہائی محبت کیا کرتی تھی، وہ ماں کہ جس سے مجھے انتہائی لگاؤ تھا۔ اس حالت میں میں نے اپنی ماں کو دیکھا، جہنم کے عذاب کا شکار ہے، ان 2 چیزوں کی مدد سے اپنے جسم کا تحفظ کر رہی۔ میں گھبرا کے ماں کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ پکار کر دور کھڑے ہو کر ماں کو مخاطب کیا اور کہا کہ مادر گرامی، یہ آپ کی کیا کیفیت ہے، یہ کس لیے آپ اتنے شدید عذاب کا شکار ہیں؟ تو میری ماں نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ اے میری بیٹی، کیونکہ میں دنیا کے اندر خدا کے نام پر مانگنے والوں، محتاجوں اور غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتی تھی، میں اللہ نے مجھے دولت دی تھی اور میں کنجوسی کیا کرتی تھی، میں دولت مند وکیل تھی، اس لیے مجھے جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے اور اب انتہائی پریشانی کا شکار ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ماں نے دکھایا، میں نے دیکھا ایک ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، ایک ہاتھ میں چربی کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں نے ماں سے گھبرا کے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی مدد سے آپ اتنی دیر سے اس عذاب کو اب تک روکے ہوئے ہیں؟ میری ماں نے ایک مرتبہ روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ایک مرتبہ میں نے کسی محتاج کے مانگنے پر راہ خدا میں اس کے حوالے کر دی تھی، اور آج یہی دو چیزیں اب تک میری ڈھال بن کر مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے ہوئے ہیں، لیکن دیکھو میں کب تک اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں؟ یہ منظر میں نے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک مرتبہ میں گھبرا کے وہاں سے چلی، جنت کے قریب پہنچی۔ جب میں جنت کے قریب پہنچی تو وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے یہ منظر دیکھا کہ جنت کے اندر لوگ مسکراتے ہوئے چہروں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص ہے جو جنت کی ایک نہر سے دودھ کے اور پانی کے جام بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہا ہے، ہر آدمی اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ میں اور قریب ہوئی تو ایک مرتبہ میں نے اس کو پہچان لیا جو سب کو پانی پلا رہا تھا، اور پہچان کر میں حیران ہو گئی، میں نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے، میرا باپ جنت میں، اور جنت میں بھی اتنے اونچے مقام پر پہنچا کہ اب وہ جنت والوں کی ساقی گری کر رہا ہے۔ میں حیران ہو گئی، حیران ہونے کی بات تھی کہ میری ماں جہنم کے اتنے شدید عذاب میں اور میرا باپ جنت کے اتنے بڑے مقام پہ۔ میں باپ کے قریب پہنچی، بابا یہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میری ماں تو جہنم کے اندر ہے۔ کہا کہ ہاں میں بار بار تیری ماں سے کہا کرتا تھا، اسے سمجھایا کرتا تھا کہ دیکھو خدا نے جو دولت دی ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرو، تجھے فائدہ پہنچے گا، لیکن اس نے کبھی میری بات نہ مانی بلکہ مجھے بھی روکا کرتی تھی، لیکن بہرحال میں خدا کے حکم پر عمل کیا کرتا تھا، اور آج صرف اور صرف اس ایک نیک عمل کی وجہ سے کہ میں راہ خدا میں ہر مانگنے والے کو دے دیا کرتا تھا۔ روایت پیغمبر تو یہ کہ سائل سوال کرنے والا اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کے سوال کو بھی پورا کرو۔ یہ گھوڑے کی بات ایسی ہے جیسے آج کے دور میں کہا جائے کہ اگر کوئی گاڑی پر بھی سوار ہو کر تمہارے پاس آئے تو یہ مت سوچو کہ اس کے پاس تو گاڑی ہے، یہ کیوں سوال کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہوگا۔ نہیں، اگر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کی حاجت کو پورا کرنا بھی مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہی اس شخص نے کہا کہ جس نے مجھ سے خدا کے نام سے مانگا، اگر ہوا تو میں نے دے دیا، نہیں ہوا تو دل میں یہ افسوس پیدا ہوا کہ کاش خدا مجھے ایسی دولت دیتا کہ میں ہر ایک کی مدد کرنے کے قابل ہو جاتا، تو مجھے پتا چلا کہ اس راہ خدا میں خرچ کرنے کی بنا پر اور اس میرے خیال کی بنا پر کہ کاش مجھے اتنی دولت مل جاتی کہ جسے میں خدا کے راستے میں خرچ کرتا، خدا نے نہ صرف یہ کہ مجھے جنت دی بلکہ جنت کا اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ یہ بیٹی کہتی کہ اللہ کے رسول، میں نے باپ سے کہا کہ بابا آپ اتنے آرام سے بیٹھے اور میری ماں اتنی پریشانی کا شکار، آپ غیروں کو تو جام بھر بھر کے پلا رہے لیکن میری ماں کی اتنی مدد نہیں کر سکتے، وہ چاروں طرف سے آگ میں گھری ہوئی ہر لمحے اپنے آپ کو عذاب سے بچا رہی ہے، پیاس سے اس کی بری حالت ہو چکی ہے، ذرا سا پانی اسے بھجوا دیجئے۔ لیکن میرے باپ نے صاف انکار کر دیا کہ اے میری بیٹی، خدا نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی کنجوس اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے رکنے والے کو اس پانی کا ایک قطرہ نہیں پلا سکتا ہوں۔ میں نے باپ کی بات سنی اور باپ کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے باپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی، ادھر میرے باپ کی توجہ ہٹی اور ادھر میں نے ہاتھ بڑھایا، خاص کی بات ہے تب ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر جام اٹھایا اور جام اٹھا کر سیدھی میں جہنم کے قریب پہنچی اور ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کو وہ پانی پلانا چاہا، ماں کے حق کو ادا کرنا چاہا، ماں کی تکلیف کو دور کرنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول، ادھر میری ماں کا ہاتھ اس پانی کے جام سے ٹکرایا، ادھر ایک مرتبہ جام ٹوٹا، پانی جہنم کے اندر بہ گیا اور فوراً آواز آئی کہ چونکہ تو نے دشمن خدا کی مدد کی ہے اس لیے اب عذاب خدا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دو ہاتھوں میں سے وہ ہاتھ کے جس سے میں نے وہ جام اٹھا کر خاک میں جہنم کے اندر پہنچایا تھا وہ ہاتھ میرا سوکھ چکا ہے اور اب کسی کام کرنے کے قابل نہ رہا. اللہ کے رسول میں نے غلطی کی, میں نے دشمن خدا کی مدد کی, لیکن اب آپ میری اس مصیبت کو دور کریں. پیغمبر اسلام نے سنا, ایک مرتبہ اپنا عصا آگے بڑھایا, اپنے عصا کو اس عورت کے ہاتھ سے مس دیا اور عورت کا ہاتھ بالکل صحیح اور سالم ہو گیا. اور اس کے فوراً بعد پیغمبر نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ اے مومنہ جا کر بتا دے میرے ماننے والوں کو کہ سخاوت, سخاوت سے مطلب لاکھوں روپے نہیں ہیں, چار آنے بھی سخاوت ہیں, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے جو جنت کے اندر اگا ہوا ہے اور اس کی ڈالیاں, اس کی شاخیں دنیا کے اندر لٹک رہی ہیں. جو اس درخت کی کسی شاخ کو پکڑ لے, یعنی معمولی سے سخاوت کر لے, اب وہ درخت اسے کھینچ کر جنت کے اندر لے جاتا ہے. اور کنجوسی, راہ خدا میں دولت کے خرچ کرنے سے بچنا, یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم میں اگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں بھی دنیا میں لٹک رہی ہیں. جو اس کی کسی شاخ کو پکڑ لے تو ایک مرتبہ یہ اپنے پکڑنے والے کو کھینچ کر جہنم کے اندر لے جایا کرتا ہے. اب میرے ماننے والوں سے کہہ دینا, ان کی مرضی ہے, چاہے تو وہ جنت کے درخت کی شاخ پکڑ کر جنت کے اندر آ جائیں, آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, درخت خود اٹھا کر آپ کو جنت میں لائے گا, اس کی شاخ خود آپ کو جنت میں لائے گی. اور چاہے تو وہ جہنم کے درخت کو پکڑ لیں, پھر انہیں جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ جہنم انہیں طلب کر کے اپنا مہمان بنائے گی. تو جا کر میرے ماننے والوں کو یہ پیغام پہنچا دینا. اور اس کے بعد پیغمبر کی روایت آگے بڑھتی ہے, لیکن انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر اس روایت کو ہم مکمل کریں گے. تو یہ راہ خدا میں دینا, جو وہ صدقہ کہہ رہا ہے کہ کل تک تو میری حفاظت کرتا تھا, آج میں تیری حفاظت کروں گا, اس طرح سے تجھے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں ڈالوں گا, اور دوسری طرف دنیا کے اندر تیری حفاظت اس طریقے سے کروں گا کہ حضرت سلیمان وہ پیغمبر کہ انسانوں کے علاوہ جن, ہوا, پانی, بہار, تمام چیزوں کے اوپر حضرت سلیمان کی حکومت قائم ہے. ایک مرتبہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ایک پرندہ حضرت سلیمان کے پاس اڑتا ہوا آیا. ایک چیز حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آئی اور آ کر سلام کیا, یا نبی اللہ, آپ ہی میرے پیغمبر ہیں, آپ ہی میرے نجات دلانے والے ہیں, میں ایک ظلم کی شکایت لے کے آپ کے پاس آئی ہوں, اور وہ ظلم یہ ہے کہ میں اپنے گھونسلے کے اندر جب بھی انڈے دیتی ہوں اور بچے نکلتے ہیں تو وہ فلاں شخص آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کو مار کر چلا جاتا ہے, آپ مجھے اس کے ظلم سے نجات دلائیے. حضرت سلیمان نے سن کر حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کیا جائے. وہ شخص لایا گیا, حضرت سلیمان نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آئندہ تو اس فعل کو انجام نہ دے, ورنہ یاد رکھ کہ میرے حکم سے تجھے موت نصیب ہو جائے گی. اس شخص نے سنا, سلیمان جیسے جلیل القدر اور با جبروت شخص کی گفتگو سنی, ایک مرتبہ تھر تھر کانپنے لگا, یا نبی اللہ, میرا وعدہ ہے اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا. حضرت سلیمان نے اس سے تو یہ کہا اور دو جنوں کو بلایا اور بلا کر اس کو حکم دیا کہ تم اس شخص کے اوپر آج سے نگران بن گئے ہو, اگر یہ کبھی درخت کے اوپر چڑھے اور چڑھنے کے بعد اس چیل کے بچوں کو ہلاک کرنا چاہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے ایک اس کی ایک ٹانگ پکڑے, دوسرا دوسری ٹانگ پکڑے, ایک مشرق کی جانب چلا جائے, ایک مغرب کی جانب چلا جائے, اور اس طرح سے اسے موت مل جائے, اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے موت دے دینا. دونوں جنوں نے, حضرت سلیمان کے فرما بردار غلام ہیں, ایک مرتبہ کہا, یا نبی اللہ, ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا, اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا, آج سے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور جب کبھی اس نے ایسا کام کیا آپ کے حکم کے مطابق اسے سزا عطا کریں گے. بات آئی گئی ہو گئی, وقت گزرتا رہا. ایک سال کے بعد وہ شخص اتنے طویل عرصے میں حضرت سلیمان کی نصیحت کو اور اپنے خواب کو بھلا بیٹھا. وہی کیفیت جو عام طور پر ہر مومن کی ہوتی ہے کہ جب عذاب خدا کی بات سنتا ہے جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور ایسا خیال پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے. لیکن دو چار پانچ گھنٹے گزرے اور اس طرح بھول گیا کہ جیسے کبھی یہ تذکرہ ہی نہ سنا تھا. اس شخص نے بھی بھلا دیا ایک سال کی مدت میں. ایک سال کے بعد جب چیل نے دوبارہ چیل کے انڈوں سے بچے نکلے, یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر پہنچا اس درخت کے قریب, درخت پر چڑھا, بچے اٹھائے, گردن مڑوڑ کر بچوں کو زمین پر پھینک کر واپس چلا. چیل حضرت سلیمان کے پاس روتی ہوئی آئی, یا نبی اللہ, میں نے آپ سے محافظت طلب کی تھی لیکن آج پھر اس نے میرے بچوں پر یہ ظلم عظیم کیا ہے. حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ دونوں جنوں کو حاضر کیا جائے جنہیں میں نے اس کی حفاظت کے اوپر مقرر کیا تھا. دونوں جن کاپتے ہوئے آئے. حضرت سلیمان نے انتہائی جلال کے ساتھ انہیں دیکھا اور کہا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کیسے کی؟ اس کے بچوں کی حفاظت کیوں نہ کی؟ اس شخص کو جان سے کیوں نہ مارا؟ کہا یا نبی اللہ, بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ درخت پر چڑھا اور ہم تیزی سے دوڑے تاکہ اس کی ایک ایک ٹانگ پکڑے تو ہم نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے. ایک فرشتے نے ہم میں سے ایک کو کھینچ کر مغرب کے اندر لے جا کر ڈال دیا, دوسرے فرشتے نے مشرق کے اندر لے جا کر ڈال دیا. ہم بے بس و بے بس و مجبور تھے. حضرت سلیمان نے بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا, خدا بندہ کیا سبق تھا کہ تو نے اس شخص کی جان بچانے کے لیے دو فرشتے نازل کیے جنہوں نے ان جنوں کو اس سے دور کر دیا؟ تو کہا کہ اے سلیمان, جب یہ شخص بچے مارنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں چلتے چلتے کسی نے اس سے کوئی سوال کیا تھا اور اس نے اپنی روٹی سے ایک لقمہ, صرف ایک لقمہ, وہ توڑ کر اس شخص کے حوالے کر دیا تھا. جو شخص صدقہ دے کر گھر سے باہر نکلتا ہے اسے گھر کے اندر بخیریت پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے میں نے اپنے فرشتوں کو نازل کر کے اس بلا, اس آفت, بلکہ حضرت سلیمان کے غلام تھے, ان لوگوں کو میں نے اس سے دور کیا تاکہ میری حفاظت کے اندر کوئی خلل نہ آنے پائے. یہی صدقہ بھی کہہ رہا ہے کہ کل تک آپ میری حفاظت کرتے تھے, پیسے کو بینک میں رکھا, تجوری میں رکھا, چھپا کے رکھا. آج سے جب آپ نے مجھے راہ خدا میں دے دیا, آج سے آپ میری حفاظت نہیں کریں گے, میں آپ کی حفاظت کروں گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو انسان اگر حقیقت میں یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی حفاظت کروں تو کسی قسم کے انشورنس پالیسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کی دوسری احتیاطوں کی ضرورت نہیں ہے. راہ خدا میں ہر مرتبہ گھر سے نکلتے وقت صدقہ دے کر نکلے, پھر یہ دیکھے کہ خدا کیسے اس کی حفاظت کرتا. اور مزید کچھ چیز کہ صدقے کے بارے میں ایک عجیب روایت کہ ایک ہی درہم جو تم دیتے ہو کبھی یہ تمہیں ایک کے بدلے ایک کا ثواب لاتا ہے, کبھی ایک کے بدلے یعنی دس کا ثواب لاتا ہے, کبھی ستر کا ثواب لاتا ہے, کبھی سو کا ثواب لاتا ہے, کبھی سات سو کا ثواب لاتا ہے, کبھی نو سو کا ثواب لاتا ہے, کبھی نو لاکھ کا ثواب لاتا ہے. وہی ایک درہم, یہی ایک درہم ایک کے بدلے ایک بھی دے سکتا ہے, ایک کے بدلے نو لاکھ بھی دے سکتا. تو بجائے اس کے آپ ایک کے بدلے ایک حاصل کریں, ایک کے بدلے نو لاکھ کیوں نہ حاصل کریں. لیکن نو لاکھ حاصل کرنے کی ترکیب ان شاء اللہ دو یا تین جمعے کے بعد ہم آپ کو بتائیں. وہی ایک درہم جو آپ عام طور پر دیتے ہیں, کوئی نئی تبدیلی نہیں کرنا پڑے گی, ذرا سا آپ کو اپنے طریقے میں فرق کرنا پڑے گا. وہی ایک درہم جو آپ بھائی چار آنے چھ آنے دس پیسے جو آپ فقیر کو دیتے ہیں, وہی دس پیسے نو لاکھ کا ثواب آپ کو دلوا دیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کی ضرورت ہے آپ کو. آئندہ جو جمعہ ہے وہ تو معلوم ہے آپ کو, تاریخ اسلام کی گفتگو ہوگی, اس کے بعد پھر توحید کے موضوع پر گفتگو ہوگی, اور اس کے بعد جو 10 اپریل کا جمعہ ہے اس میں ہم موجود نہ ہوں گے, ایک غیر حاضری ہماری ہوگی, جس کے لیے ہم آپ سے جسے معذرت طلب کر دیں. پھر انشاءاللہ 17 اپریل کے جمعے کو پھر گفتگو کا سلسلہ اسی موضوع سے آگے بڑھے گا. فقہ کے موضوعات بڑھتے رہیں, دو ہفتے مزید ابھی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد پھر اخلاقیات کے موضوع پر 17 اپریل سے گفتگو شروع ہوگی. ایک دوسری بات, انجمن ایرانیان کے پروگرام کے سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ آئندہ شب جمعہ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا, لیکن کیونکہ ایک ہفتے کے لیے ہمیں کراچی سے باہر جانا ہے, اس کی وجہ سے شاید جمعہ ہی کے دن ہم کو یہاں سے جمعرات کو نکلنا پڑے, اس لیے کہ جمعہ کو 3 جماعت استانی کی تاریخ پڑ رہی ہے کہ جو مستند ترین تاریخ ہے وفات کی. تو اگر ایک مجلس پڑھنا ہے, اگر وہ جمعے کے دن ہوئی تو ہم کو جمعرات کو کراچی سے نکلنا پڑے گا, اس صورت میں اس پروگرام کے اندر گیپ آ جائے گا. تو ایک ہفتے کے پروگرام کے بعد پھر 2 جمعوں کا گیپ, یہ بات ابھی کچھ مناسب نہیں لگ رہی. تو فی الحال ابھی کچھ طے نہیں ہے کہ یہ سلسلہ اسی جمعے سے شروع ہوگا, اسی شب جمعہ سے, یا ہماری کراچی واپس آمد کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا. کیونکہ ساری بات یہ ہے کہ 4 اپریل کا ایک جمعہ ہے, اس 4 اپریل کے جمعے کو گزشتہ پروگرام کے مطابق ہم یہاں کی مجلس کر کے یہاں کی اس نشست کے بعد کراچی سے نکلتے, لیکن اب کیونکہ کچھ تبدیلی ہو گئی ہے وہاں کے پروگرام میں جہاں ہم کو جانا تھا, اور ایک دن پہلے انہوں نے یہ سلسلہ رکھ دیا شہادت اور وفات کی تاریخ کی وجہ سے, تو شاید ہمیں جمعرات کو کراچی سے نکلنا پڑے. اگر ہم جمعرات کو نکلے تو پھر انجمن کا پروگرام آئندہ شب جمعہ سے شروع کرنا اتنا سے لاحاصل ہوگا, ایک شب جمعہ شروع